إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. پچھلے درس میں اسلام اور ایمان کے تعلق سے یہ بات ہم نے دیکھی کہ واقعی مومن وہ ہے جس کا کردار اخلاق اتنے اعلی ہوں کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو اپنی جان کو اپنے مال کو امن میں محسوس کریں اور واقعی مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے لوگ سلامت رہیں. تو اسلام کے تعلق سے یہ دو باتیں اسلام اور ایمان مسلم اور مومن ان دو الفاظ کے اعتبار سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے کہ جس انسان کی زندگی میں واقعی اسلام آتا ہے وہ دوسروں کے لیے سلامتی والا بنتا ہے اور جس انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے وہ دوسروں کے لیے امن کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس حدیث سے جس کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا جس کو ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ واقعی مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کے سلسلے میں امن محسوس کریں اور واقعی مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگ سلامت رہیں. تو اسلام اور ایمان سلامتی اور امن کا ذریعہ ہے. تو خود اسلام میں اس بات کو بتایا گیا اور اس کی اہمیت بتائی گئی. یہ نہیں کہا کہ اسلام ظلم و جبر کا یا لوگوں کے ساتھ میں قتل و غارت گری کرنے کا دین ہے. اسلام میں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. دیکھیے اگر اسلام ایسا دین ہے جس میں اسلام کے علاوہ لوگ مسلمانوں کے علاوہ لوگ بالکل ایسے مانے جاتے ہیں کہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام میں یہ تعلیم کہاں سے آئی کہ مسلم وہ ہے جس سے لوگ سلامت رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ امن محسوس کریں. تو معلوم ہی ہوا کہ اس میں اسلام میں سلامتی اور امن کی ترغیب دی گئی ہے ورنہ یہ بتایا جاتا کہ مسلم وہ ہے جو مسلم کے علاوہ کسی اور کو جینے نہ دے مومن وہ ہے جو مومن کے علاوہ کسی کو چین سے رہنے نہ دے. تو اسلام میں تعلیم نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ سارے لوگ یہاں پر لفظ بھی دیکھیے لفظ بھی جو استعمال ہوا ہے وہ ناس استعمال ہوا ہے صرف مسلم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم لوگ سارے کے سارے لوگ اپنی جان و مال کے سلسلے میں جس سے امن محسوس کریں. اور اسی طرح سے مسلم کے بارے میں کہا کہ من سلم الناس من لسانہ ویدہ کہ سارے لوگ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے سلامت رہیں. تو یہاں پر لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. انسانیت میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کو ایک انسان جب مانتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس بات کو مانیں. اب اگر اس کے پاس طاقت ہے تو یہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے لوگوں کو منوانے کے لیے. اور بادشاہوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اکثر لوگوں کا حال یہ دکھائی دے گا کہ جس چیز کو انہوں نے اپنایا دوسروں کو بھی وہ اس چیز کے ماننے پر مجبور کرتے تھے. عیسائیت سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھیے، اسلام کے دور میں مختلف بادشاہوں کا حال آپ دیکھیں، جو اسلام نہیں، اسلام کے علاوہ جو دین چلتے تھے، جو لوگ اس دین کو نہیں مانتے تھے، اس زمانے میں ان کے ساتھ میں پرسیکیوشن کا معاملہ کیا جاتا تھا، ظلم و جبر کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی آدمی دوسروں کو اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں جبر نہیں کر سکتا ہے. یہ خود اسلام کی امن کی تعلیم ہے، اور انسان کی آزادی رائے، اس کے انتخاب کی آزادی کو تسلیم کرنا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. اسلام میں اصول ہے، ہر آدمی آزاد ہے چاہے جو دین اپنائے. اسلام حق ہے، اسلام کی دعوت سارے انسانوں کو دینا ہے، لیکن جو آدمی اسلام نہیں قبول کرتا ہے، مسلمان زبردستی کر کے اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں. اکراہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مجبور کرنا کہ وہ ایک بات کو مانے، کسی کو مجبور کرنا کہ وہ ہماری بات تسلیم کرے. تو اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا ہے، زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آیت کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو جب اسلام میں داخل کیا جائے گا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم کو مسلمان ہونا پڑے گا، اور نہ ہم تم کو مار ڈالیں گے یا تم کو ہم نقصان پہنچائیں گے. کسی بھی آدمی کو زبردستی کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اب اسلامی احکام کے سلسلے میں اس پر جبر کیا جا سکتا ہے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اسلام میں داخل کرنا، اور ایک ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلامی احکام نافذ کرنا. یہ دونوں بہت الگ چیزیں ہیں. اس لیے بعض اوقات کسی کو، اگر بچے کو اگر نماز نہ پڑھنے پر کوئی مارنے کی بات حدیث میں آتی ہے، تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ اسلام میں جب زبردستی نہیں ہے تو پھر بچے کو زبردستی کیوں ہے؟ یا فلاں ملک میں اگر نماز کے لیے دکان بند کر کے نہیں جاتے ہیں تو پولیس کیوں آتی ہے؟ تو بعض اوقات لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ واقعی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن مسلمان بننے کے بعد میں اب اس نے اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے اسلام کو، اسلامی قانون کو ایکسپٹ کر لیا، اب اس کے اوپر سارے قانون لاگو ہو جائیں گے. آج دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کسی بھی ملک میں کوئی آدمی رہتا ہے جا کے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے ملک میں ایسا چلتا ہے. وہ ملک کیا کہے گا؟ تم کو ہم نے زبردستی بولے ہماری کنٹری میں آؤ؟ نہیں، تم اپنی مرضی سے یہاں آئے، اب یہاں جو بھی ہوگا یہاں کا قانون تم پر لاگو ہوگا. تم آئے خوشی خوشی آئے، ہم نے پکڑ کے لائے تم کو یہاں پہ نہیں، تم اپنی خوشی سے آئے. اب اس ملک میں یہ قانون چلتا ہے، تم اس ملک میں ہو لہذا یہاں کا قانون چلے گا. اسلامی اعتبار سے بھی ایک آدمی جب تک کہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کو آپ زبردستی مسلمان بنا سکتے ہیں؟ نہیں. کسی غیر مسلم کو آپ بول سکتے ہیں نماز کو نہیں آیا تو ٹانگ توڑ دیں گے؟ نہیں. ایک آدمی کو زبردستی، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے، آپ اس پر نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. نہیں، اسلامی احکام اس پر تبھی نافذ ہوں گے جب وہ مسلمان ہوگا. اب ایک بار جب وہ مسلمان ہو گیا اپنی مرضی سے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ نے مان لیا کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں مجھ پر نافذ ہوں گے، اب اسلامی قوانین آپ پر نافذ ہوں گے. اب اگر یہ چوری کرتا ہے اسلامی سزا اس کو ملے گی. اب یہ نہیں کہہ سکتا زبردستی آپ نہیں کر سکتے، میری مرضی میں چوری کروں. نہیں، مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے لیے لازم رہا، اب شریعت اس پر نافذ ہو کر رہے گی. تو دونوں میں فرق ہے. یہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. دین میں زبردستی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب دین میں آ گیا یہ، تو اب اس کے بعد میں کسی معاملے میں اگر یہ قانون نہیں مانتا ہے تو زبردستی اس پر نافذ کیا جائے گا. نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، یا ایسے کتنے ہی مسائل ہیں، شرعی حدود ہیں. شراب پی کے آیا اور کہے کہ مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، مجھ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے، میری مرضی، میرے پیسے کی، میرے گھر میں میں پیا. اب کوئی آدمی ایسا بول سکتا ہے کہ کوئی مجھ کو زبردستی چھڑا نہیں سکتا ہے. حکومت اس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل چھینے گی اور اس کو توڑے گی؟ وہ نہیں بول سکتا ہے کہ زبردستی نہیں، زبردستی یہاں چلے گی. اب اسلام میں وہ آ چکا ہے، لیکن اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس آیت کو سمجھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں کسی مسئلے میں زبردستی نہیں ہونا چاہیے. دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، انٹری کے بعد میں پھر زبردستی ہو سکتی ہے. جہاں زبردستی ہے وہاں ہوگی. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری اس مسجد کے قریب بھی نہ آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی ایسا آ جاتا تو آپ اس کو بقی کی طرف بھیج دیتے جب تک بدبو جاتی نہیں آنا نہیں. اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جانے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہاتھ پاؤں پکڑ کے بھی مسجد سے باہر نکال سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو باہر نکالا ہے، اگر اس کو نکالنے میں وہ انکار کرتا میں نہیں جاتا باہر، تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پکڑ کے بھی اس کو باہر نکال سکتے ہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے اوپر زبردستی کوئی نہیں کر سکتا، میری مرضی، میں مسجد میں آؤں جاؤں، پیاز کھاؤں یا کچھ بھی کھاؤں. اسلامی احکام اس پر نافذ ہوں گے. اس لیے بہت سارے لوگ پردے وغیرہ کے احکام کے سلسلے میں اسلامی حکومت میں سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم پردہ کریں یا نہ کریں، حکومت ہم کو کون ہوتی بولنے والی کہ تم کو پردہ کرنا چاہیے. اسلام پرسنل میٹر ہے، اس میں کسی کی زبردستی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا جو خیال آج بہت سارے لوگوں کا بنا ہوا ہے یہ غلط ہے. جب تک کہ آدمی اسلام میں نہیں ہے وہ آزاد ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اسلامی قوانین کا نفاذ اس کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ رشد غی سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. یعنی ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، دونوں میں فرق واضح ہو چکا ہے. تو اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ، اور یہ دیکھیے بہت جامع آیت ہے، بہت اہم بات اس میں بیان ہوئی ہے، خاص کر کے دائیوں کے لیے آیت بہت اہم ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی ہے نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں خود محمد، یہ تو عمومی آیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہو، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہو، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہو، یعنی آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. آپ کا کام دعوت دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو آپ زبردستی اس کو اسلام منوا سکتے ہیں، نہیں منوا سکتے ہیں. کیوں ایسا؟ طاقت وہاں لگتی ہے جہاں پر دلیل کام نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیے لوگوں میں جب بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت میں ایک آدمی ہاتھا پائی پر کب آتا ہے، ایک آدمی دادا گیری پر کب آتا ہے، جب اس کے پاس بولنے کے لیے بات نہیں رہتی ہے. اسلام میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ زبردستی مار پیٹ کے کسی کو مسلمان بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے پاس اسلام کے حق ہونے کی اتنی دلیلیں ہیں کہ دباؤ ڈالنے کی اور مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پہلی آیت کے بعد پہلا حصے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی نہیں, اسلام میں داخل کرنے میں آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ جائز بھی نہیں. یہ جائز بھی نہیں کہ کوئی آدمی زبردستی کسی کو مسلمان بنائے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی. اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل واضح طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں. تو جب حق اور باطل کو آپ واضح کر کے الگ بتا سکتے ہیں تو آپ کو طاقت کے زور پر کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, انسان سے اسلام کا مطالبہ اللہ کی طرف سے صرف زبان کی سطح پر نہیں بلکہ دل کی سطح پر ہے. آدمی واقعی دل میں مسلمان پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ گواہی دیتا ہے کہ پہلے گواہی دیتا پھر سوچتا کیا گواہی دیا میں نے. آپ سوچئے, ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو پہلے وہ دل کی سطح پر مسلمان ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے جب اس کا ارادہ پکا ہو جاتا ہے تب جا کر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو زبان کا نمبر بعد میں آتا ہے, اصل دل ہے. اور اسلام میں اگر دل میں اسلام نہیں ہے, صرف زبان پر اسلام ہے, تو یہ معتبر بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ منافقین کفار ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, ان کے لیے عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, لیکن حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو زبان سے ایمان کا اقرار ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے, تو ٹوٹل فائنل ڈیسیجن کیا ہے؟ یہ مومن نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اسلام میں جبر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی بھائی اسلام میں زبردستی کیوں نہیں؟ کام بنتا تو چلو نا, ٹھیک ہے نا, اچھا ہے نا, ہو جائے گا مسلمان, زبردستی کیا بگڑتا ہے؟ زبردستی کسی کو مسلمان بنانے میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جب تک کہ دل میں ایمان نہیں ہے, وہ ایمان اور اسلام معتبر نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سرے سے زبردستی کو جائز ہی نہیں رکھا گیا, کیونکہ انسان کے دل, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیسا ہے. آپ کسی کو مار پیٹ کے بول سکتے ہیں, بول, دن ہے, اور رات کے وقت میں آپ کروا سکتے 12 بجے, کروا سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, جب آپ سبھی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دن ہے تو دن ہی ہے, اندھیرا ہی ہے, لیکن اندھیرا بھی دن ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی بولے گا آدمی. مار پیٹ کے آپ کسی کو رات کے وقت میں دن اور دن میں رات کہلوائیں تو کہے گا, لیکن دل کی سطح پر اس کے دل میں ہمیشہ بات یہ رہے گی یہ لوگ زبردستی کروا رہے, ایسا نہیں ہے. تو دل کی سطح پر کسی کو منوانے کے لیے طاقت کارگر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ کسی کا زور جو چلتا ہے وہ کسی کے دل پر نہیں چلتا. اللہ نے دل انسان کے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. مجبوراً آپ زبان سے کہلوا سکتے ہیں, دل سے مجبوراً آپ یقین نہیں کروا سکتے. کروا سکتے کسی کے بس میں نہیں. تو کسی آدمی کو آپ زور زبردستی کر کے اس کے دل کو آپ منوا نہیں سکتے. اس لیے اسلام میں دل کی سطح پر کیا چیز ہے جو کام کرتی ہے؟ دل کی سطح پر دلیل کام کرتی ہے. دیکھیے, ایک آدمی, دو چیزیں ہیں, اب دونوں کو آپ غور کیجئے, دعوت میں اس کو یاد رکھیے آپ, اور یہ زندن جتنے بھی عنوانات آتے چلے جائیں گے یہ بہت اہم موضوع ہمارے لیے ہے. اور کسی آدمی سے اگر یہ موضوع چھیڑ کے آپ ایک سال تک بات کر سکتے, اتنا مواد ہے اس میں. دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ آپ نے مار پیٹ کے دباؤ ڈال کے زبان سے کسی کے کہلوا دیا کچھ, لیکن دل میں وہ مانتا نہیں ہے, طاقت ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دلیل کا معاملہ اس کے بالعکس ہوتا ہے. دلیل پیش کرنے کے بعد چاہے آدمی زبان سے نہ مانے, دل اندر سے کہتا بات صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
طاقت سے ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً آدمی کہتا بابا ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح، لیکن دل میں کہتا کہے کا صحیح صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ایسا جانے تو بول رہا ہوں میں، اس لیے کہ مصیبت آئے گی، اگر یہ لڑے گا تو کام کا جھگڑا ہوگا، اس لیے تمہاری صحیح، زبان سے کہتا لیکن دل میں نہیں، طاقت اتنی کمزور ہوتی ہے وہ دل تک نہیں جا سکتی ہے، لیکن دلیل دل تک جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ دل میں مانتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر میں نے کہہ دیا کہ بات صحیح ہے تو پھر برادری دشمن ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، عہدہ چھن جائے گا، تجارت پر اثر پڑے گا، تو اندر تک دلیل چلی جا چکی ہے، حق دل میں مان چکا ہے لیکن زبان سے نہیں بول رہا ہے، تو زیادہ اندر تک کون جا رہا ہے، دلیل یا طاقت؟ تو طاقت دلیل کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور رہتی ہے، طاقت دلیل کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، کیونکہ طاقت کی پہنچ دل تک نہیں ہوتی ہے اور دلیل کی پہنچ دل تک ہوتی ہے۔ دیکھ کتنی اچھی بات ہے، اس لیے اسلام جو ہے دلیل کی سطح پر منوانے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ دو باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں، اندر سے تو مانے گا ہی نہیں، ہم اندر سے منوانا چاہتے ہیں، اندر سے منوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، قد تبین الرشد من الغی، تم حق اور باطل کو الگ کر کے واضح رکھ دو اس کے سامنے، وہ مانے گا۔ تمہارا کام کیا ہے، حق اور باطل کو واضح کر کے پیش کرنا۔ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب حق اس کے سامنے آ جائے گا تو اندر سے وہ اس کو قبول کر لے گا، چاہے زبان سے بولے یا نہیں بولے، اگر نہیں بھی مانتا ہے، اقرار نہیں بھی کرتا ہے، اندر سے کمزور ہو جائے گا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر کسی بت کو سب کچھ مانتا ہے، مان رہا ہے، ایسا کچھ ہو جائے کہ بت کی کمزوری اس کے سامنے آ جائے، بت کی کمزوری اس کے سامنے آ جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ فیل ہو جائے، وہ خود ہی نقصان میں آ جائے، اب اس کے دل میں کیا بات پیدا ہوگی، اپنے آپ پیدا ہو گئی، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، مجھ کو کیا بچائے گا، مجھ کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے یہ، مجھ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہیں۔ تو ایک آدمی کے سامنے جب اس کی کمزوری آئے گی تو اپنے آپ اندر سے اس کا مقام کم ہو جائے گا، تو اندر سے اس کے مقام اس کا چھینا جائے، جو بھی شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی اندر آدمی کی ہوتی ہیں، دلیل کے ذریعے سے اس کو توڑا جائے، اس کا کفر، اس کا باطل اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ حق کو ماننے والا بنتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جادوگروں کو مارا پیٹا، دھمکی دی ان کو نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا اور اس عصا نے ان کے سارے جتنی بھی لاٹیاں اور رسیاں تھیں سب کو نگل لیا، حق واضح ہو گیا، تو جادوگر کیا ہو گئے، جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ حق اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زبان سے وہ نکلوا دیتا ہے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے، کچھ بھی ہو بات تو تمہاری صحیح ہے، اگر واقعی انسان کے اندر خیر غالب ہے، اگر وہ حق کا طالب ہے تو وہ مانے بغیر نہیں رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو اسلام میں سکھائی گئی ہے، اسلام امن والا دین ہے۔ اب دو لیول پر کسی بات کو منوانا ہوتا ہے، ایک طاقت اور زبردستی اور دباؤ کے زور پر، اور ایک دلیل اور ڈائیلاگ، یا جس کو آپ انٹریکشن، یا جس کو آپ ڈسکشن یا ڈیبیٹ آپ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیے علم ایسے حاصل ہوتا ہے، ہم لوگ اگر سہولتیں دیکھیں گے، ساری سہولت کے ساتھ ہم کو علم چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسا ممکن ہو آدمی کو موقع ترک نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی چلتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسلام میں ہم کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ گفتگو کے اور دلائل کے میدان میں ہم لوگوں کو منوائیں۔ دیکھیے یہ دور آج وہی ہے، یہ علمی دور ہے اور آج سب یہی بات کر رہے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کس نے کیا ہے؟ اسلام نے بتایا ہے کہ تم کو طاقت کے زور پہ کسی کو منوانا نہیں چاہیے، تم کو دلیل کے زور پہ منوانا چاہیے. یہ اسلام کی بات ہے، کیونکہ اسلام ایک سیاسی دین نہیں ہے کہ بھیا آپ صرف سیاسی اعتبار سے کوئی قبضہ کرنے کے لیے اسلام آیا، ایسا نہیں ہے. وہ اس کا ایک پہلو ہے کہ اگر مسلمان غالب آئیں تو اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی. لیکن آپ سارے نبیوں کی تاریخ اگر دیکھتے ہیں، سارے نبی اسلام پر تھے، سب کے پاس حکومت تھی. نوح علیہ السلام کے پاس گورنمنٹ تھی وہاں پہ؟ نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے نبی آئے سب کے سب دلیل کے زور پر لوگوں کو منواتے تھے. لیکن بعض نبی ایسے ہوئے، بعض رسول ایسے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے سیاسی غلبہ بھی ان کو دیا تو طاقت کے زور پر بھی انہوں نے اللہ کے قانون کا نفاذ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں کیا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے، یہ اس دور، دیکھیے آپ اس کو سمجھیں، اسلام ایسے دور میں اور ایسے علاقے میں بھی چلے گا جہاں پر سیاسی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن اگر کوئی ناسمجھ یہ مانتا ہے کہ اسلام وہیں پر نافذ ہوتا ہے جہاں پر سیاسی طاقت ہے، تو جہاں سیاسی طاقت نہیں وہاں اسلام فیل مانے گا نا، کہ یہاں تو اسلام نہیں ہے ابھی پھر. لیکن اسلام سیاسی طاقت والے علاقے اور دور کے لیے بھی ہے، اور جہاں مسلمان مغلوب ہوں اور مسلمانوں کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے وہاں کے لیے بھی ہے. ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے اسلام رہبری دیتا ہے. اس لیے مکہ میں بھی اسلام تھا، آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا وہاں لوگ مسلمان اسلام پہ نہیں تھے. ٹھیک اسلام نہیں تھا وہ پرفیکٹ اسلام نہیں تھا. یا پھر جو مسلمان یا جو نبی ایسے تھے جن کے پاس سیاسی غلبہ نہیں تھا، آپ کو ماننا پڑے گا ان کے پاس پرفیکٹ اسلام نہیں تھا، امپرفیکٹ اسلام تھا. یہ آپ کہیں گے نہیں، اللہ نے ان کو کامل دین نہیں دیا، ناقص دیا. سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا، لیکن شریعت کا نفاذ کسی علاقے میں ہوتا ہے، کسی علاقے میں نہیں ہو پاتا ہے، کسی دور میں ہو پاتا ہے، کسی دور میں نہیں ہو پاتا ہے. تو اسلام ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور ہر دور کے لیے. لہذا اسلام کی دلیل والی طاقت ہمیشہ رہے گی، چاہے سیاسی طاقت مسلمانوں کے پاس رہے یا نہ رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اسلام کی طاقت جو دلیل کی اور علم کی طاقت ہے، وہ ہر زمانے میں یکساں باقی رہے گی، چاہے مسلمانوں کے پاس سیاسی غلبہ ہو یا نہیں ہو. تو آدمی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہم کیسے تمہیں کچے پکے اسلام میں جی رہے آج، ہم پرفیکٹ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی، اس کے پاس مال کم ہے اور وہ یہ سوچے کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ میں زکات دیتا، حج کرتا، تو میرا اسلام پرفیکٹ ہوتا، میں مسجدیں تعمیر کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا، تب جا کے میرا اسلام مکمل ہوگا. تب تک نہیں ہوگا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں. وہ مکلف ہی نہیں ہے اس وقت میں زکات کا. لہذا جس کا مکلف ہے اس کو کر لیتا ہے تو وہ کامل دین پر ہے، ورنہ ایک عورت کبھی کامل دین پہ نہیں ہو سکتی ہے. ایک عورت کبھی کامل دین پہ نہیں مانی جائے گی. لیکن ایک عورت بھی کامل دین پر ہو سکتی ہے جتنا دین کی وہ مکلف ہے اس دین پہ وہ عمل کر لے. تو اس اعتبار سے اسلام غلبے کے دور کے لیے بھی ہے اور مغلوبیت کے دور کے لیے بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے میں زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں ایک دوسرے سے واضح طور پر الگ ہو چکے ہیں. تو ہم کو طاقت کہاں لگانا چاہیے؟ حق اور باطل کے واضح کرنے میں، تاکہ ایک آدمی کے دل کی زمین پر اسلام آ جائے. جب دل کی زمین پر آئے گا تو باقی زمین پر بھی، گھر کی زمین پر آئے گا، بستی کی زمین پر آئے گا، ملک کی زمین پر آئے گا، پوری اللہ کی زمین پر آئے گا. لیکن ڈھنگ سے دل کی زمین پر نہیں آیا اور پھر پورے گاؤں کی زمین پر آئے گا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. پہلے یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ساری زندگی کے شعبوں میں اسلام آتا ہے. تو اسلام ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، دیکھیے اس کو سمجھیے، کہ آج ہم کو اسلام کی نفاذ کے اعتبار سے اسلام کی دعوت کی شروعات کا مرکز کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل، وہاں اسلام کی دعوت کے ذریعے سے اگر اسلام کا پودا ہم نے لگا دیا، بیج بو دیا، تو پھر بہت سارے اسلام کے مخالف اسلام والے ہو جائیں گے، بہت سارے اسلام کو نہیں ماننے والے مسلم ہو جائیں گے، بہت سارے اسلام کے دشمن ہو کر اسلام کے لیے اسلام کے خلاف طاقت استعمال کرنے والے اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ کب؟ جب دل میں وہ ہار جائیں گے۔ حضرت عمر کی مثال آپ لیجئے، خالد بن ولید کی مثال لیجئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لیجئے، اور کتنے صحابہ ان کی مثال لیجئے، وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، وہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کی جو طاقت تھی وہ طاقت کس نے توڑی؟ اسلام کی سیاسی طاقت نہیں، اسلام کی دلیل کی طاقت نے۔ تلوار رکھا کسی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار رکھی حضرت عمر کے سر پہ، مانتا اسلم تسلم، ہاں تو مانتا ہے کہ تجھ کو قتل کر دوں، ان کو کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، وہ اندر سے ٹوٹ گئے، وہ اندر سے ٹوٹے، باہر سے نہیں۔ جب آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے بھی آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو اس کی طاقت، اسلام کی علمی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دور اسی چیز کا دور ہے، خاص طور سے کہ آج علمی سطح پر اسلام کی دعوت کو ہم اتنا عام کر دیں کہ باطل اپنی اندر کی سطح پر ٹوٹ جائے، باطل کا ساتھ دینے والے اپنی ریڑھ کی ہڈی ان کی ٹوٹ جائے۔ لیکن بہت سے مسلمان نادانی میں صرف سیاسی بات کرتے ہیں، دعوتی اعتبار سے بالکل غافل ہیں۔ کب تک دعوت دعوت دعوت؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ نقصان ہی ہونے والا ہے۔ لہذا اس دور میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم علمی میدان میں علمی دلائل کو استعمال کرتے ہوئے، موجودہ دور کی تمام علمی دریافتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو بھی ترقی علم کی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو یا ڈسکوری کے اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، اس علم کا استعمال کرتے ہوئے، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم اسلام کی دعوت پیش کریں۔ اس آیت کے تحت زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق باطل اللہ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، بس اس کو پیش کرو تاکہ باطل اپنی داخلی سطح پر، اندرونی باطنی سطح پر ٹوٹ جائے، یہ ہم کو کرنا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام نظریاتی سطح پر باطل کو توڑنے کی بات کرتا ہے، اور پھر اگر باطل اتنا طاقتور ہے کہ اسلام کے خلاف طاقت استعمال کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کو توڑنے کے لیے سیاسی طاقت بھی استعمال کی جانی چاہیے۔ اسلامی سطح پر یہ غلط نہیں ہے اور کسی بھی سطح پر غلط نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام اگر ظلم و ستم کا دین ہے تو اس میں کافر کے لیے ظلم کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، پکڑو اس کو، مارو، پیٹو اس کو، خوب پیٹو اس کو، الٹا لٹکاؤ اس کو، کچھ بھی کر سکتے ایسا۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کے بالعکس اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم پر ظلم کرے۔ یہ ہوا قانونی سطح پر، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم پر ظلم کرے، یہ قانونی سطح پر ہے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بھی ایک مسلمان اگر غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے اور وہ غیر مسلم اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کی دعا کو اس مسلمان کے خلاف قبول کرے گا۔ کتنا ڈینجر معاملہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسلم ہے، اس پر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا ظلم کرتا ہے، کیا اسلام میں مسلمان کے لیے پارشیالٹی ہے؟ نہیں، بلکہ قاعدہ قاعدہ ہے، ظلم برا ہے۔ اسلام اتنا انصاف والا دین ہے کہ اسلام میں اگر ایک مسلمان بھی کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے اور وہ غیر مسلم اللہ کو پکارتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا مجرم ہے، لیکن چونکہ مسلمان نے اس پر ظلم کیا ہے اور اس نے اللہ کو پکارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس کی وجہ سے سزا دے سکتا ہے۔ اسلام میں انصاف کو اتنا سمجھایا گیا ہے کہ وہ نہ قانونی اعتبار سے وہ آدمی صحیح ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی غیر مسلم کا کچھ چھین لیا، مسلمان جج کے پاس آیا پوچھا کون مسلمان ہے دونوں میں، بولے یہ مسلمان ہے، اس کا چھینا چل جا تو گھر کو چپ چاپ لے جا اس کو گھر پہ، وہ مسلمان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا ہے
نہیں،
قانونی سطح پر ایسا نہیں ہے، آسمانی سطح پر، آخرت کی سطح پر، یہ تو دنیا کا، آخرت کی سطح پر اور اللہ کے ہاں آسمانی سطح پر وہاں بھی یہ مجرم ہے، اور وہاں اگر یہ غیر مسلم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں مسلمان برا ہے اس صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا اور اس کو سزا دے گا، اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے. اگر اسلام امن کے خلاف ہوتا، دیکھیے امن کے خلاف کیا ہے، امن خراب کہاں ہوتا ہے، امن کا خلاف ہے ظلم، اسلام میں ظلم کی تعلیم نہیں ہے، اسلام میں عدل و انصاف کی تعلیم ہے، اور عدل و انصاف صرف مسلمانوں میں آپس میں نہیں ہے بلکہ کبھی معاملہ مسلمان اور غیر مسلم کا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر مسلمان ظالم ہے تو اسلام ہی بتاتا ہے کہ انصاف غیر مسلم کو ملنا چاہیے، مسلمان بھی ظلم کرے تو وہ غلط ہے، غیر مسلم پر بھی ظلم کرے تو غلط ہے، صرف مسلمان کا مسلمان پر ظلم کرنا برا نہیں ہے، مسلمان کا غیر مسلم پر بھی ظلم کرنا اسلام میں برا ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف. اور جس سماج میں یہ ہوتا ہے اس میں خیر اور امن آتا ہے، اس میں امن آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. امام احمد اور ابو یالا نے اس کو روایت کیا ہے، اور ضیاء نے مقدسی نے اس کو اپنی کتاب ضیاء المختارہ میں اس کو ذکر کیا ہے، المختارہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوة المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. دعوہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں دعا، پکار، مظلوم کی پکار سے بچو. اب یہ بات سننے کے بعد ایک آدمی کے ذہن میں مسلم سوسائٹی آئے گی، پھر مسلمان مسلمان سے ظلم کر رہا ہے اور مسلمان کی دعا بد دعا سے بچنا چاہیے، ذہنی طور پر یہی بات آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے مسلم معاشرے کے بارے میں، ظاہر بات یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، مسلمان کی بد دعا سے بچو. یہاں پر آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ ان کا نہ کافر، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کافر بھی اگر تم کو بد دعا دیتا ہے تب بھی تمہارا معاملہ خطرے میں ہے اگر وہ مظلوم ہے تو. تو کافر بھی مظلوم ہو تب بھی مسلمان کو ڈرنا چاہیے، اس پر ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ اس کی بد دعا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی پکار کو سنی انسنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پکارنے کو کچھ بھی ویلیو نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے. ایک غیر مسلم اللہ کو پکار رہا ہے اور ایک مسلمان ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو سزا دے سکتا ہے اس کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ڈرایا، غیر مسلم کو کہ مسلمان کو؟ اس حدیث میں آپ سوچئے ڈرایا کس کو جا رہا ہے، ٹیررزم کس کے لیے ہے یہاں پہ؟ کوئی آدمی کہے گا ڈرانے کا معاملہ ہے، ڈرایا کس کو جا رہا ہے یہاں پہ، مسلمان کو یا غیر مسلم کو؟ مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈر کس سے، اللہ سے ڈر، غیر مسلم پر بھی ظلم مت کر، کیونکہ اگر وہ اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو نہیں تجھ کو پہلے پکڑے گا، کیونکہ تو جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے، تو جان کے بھی ظلم کر رہا ہے تو یہ جانتا ہے کہ مالک یوم الدین اللہ انصاف اور عدل کرنے والا ہے، اور پھر تو ظلم کرتا ہے تو بڑا مجرم ہے، وہ تو مانتا نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو کافر ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن تجھ کو جب معلوم ہے تو ایسا کیوں کیا، مسلمان کی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کو آپ کو کیسے بتانا ہے، ظلم اور انصاف کے کیس میں اگر میٹر معاملہ مسلمان اور غیر مسلم کا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیس میں مسلمان کو ڈرایا. وارننگ کس کو دی جا رہی ہے، مسلمان کو. آپ بتائیے پھر ہمارے نبی کیسا دوسروں کو دھمکانے والے ہیں؟ آپ کیسا پیش کرنے آنا چاہیے؟ بھائی ایک بتاؤ, بات بتاؤ ہم کو, یہ حدیث سنے آپ؟ ہاں سنے ہم. اب اس کے اندر ہمارے نبی ڈرا رہے ہیں, وارننگ مل رہی اس میں, کس کو مل رہی؟ آپ کو کہ ہم کو, مسلمانوں کو کہ غیر مسلم کو؟ تو ایک آدمی اس طرح سے بتایا کہ وارننگ مسلمان کو دی جا رہی ہے, تو آپ کیسے بتا رہے کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, لوگوں کی جان مال خطرے میں ڈالتا ہے, یہاں مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے؟ تو یہ اسلام امن والا دین ہے جس میں مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ غیر مسلموں کی جان و مال کا خیال رکھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا آپ کو پیش کرنا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جہاں عدل و انصاف کی بات آئی, انصاف آدمی کس سے کرتا ہے؟ اپنوں سے, دوستوں میں سے. لے بابا تیرا حق لے. اور جھگڑا اگر ہو کسی سے تو ظالم, ایک آدمی کسی سے اس کا دشمنی ہے, اکثر انسان دشمنی کے معاملات میں کسی سے اس کی دشمنی ہے, عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے. دشمن سے انصاف کرنا, عدل کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتا ہے. اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوستوں سے تو انصاف کرتا ہے, وہ بھی بہت کم, اور اگر معاملہ دشمن کا آ جائے تو پھر تو انصاف کے ساتھ بھی نا انصافی کرتا ہے. انصاف کے ساتھ بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ کہے گا انصاف. اسی لیے بہت سارے لوگ جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, اس کا کچھ دینا ہوتا, اب نہیں دیتا, جا جائیداد کا معاملہ ہے, اس سے قرض کا معاملہ ہے, اس کا کچھ دینا ہے, تو آدمی کیا کرتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ جھگڑا ہو گیا اس کا. تو دشمنی میں اکثر انسان حق تلفی کرتا ہے. اور سماج میں برائی کب آتی ہے؟ جب آدمی دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے دشمنی کی بنیاد پر, دوسروں کا حق ضائع کرتا ہے. تو کسی کا حق ضائع کرنا ظلم ہے, اور ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بغاوت. اور بغاوت اور ظلم جب دونوں سماج میں آ جاتے ہیں تو کیا ختم ہو جاتا؟ امن. ہم کائے پہ بات کرنے کو بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ امن کے اوپر. سماج میں امن کیسے آئے؟ تو جب ظلم آتا ہے, اور ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو ظلم کے مقابلے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ بغاوت, جوابی کاروائی, اینٹ کا جواب پتھر سے. تو جب دونوں چیزیں سماج میں آتی ہیں تو اس کا نقصان ان دونوں کو بھی ہوتا ہے اور تھرڈ پارٹی کو بھی ہوتا ہے. دونوں کے بیچ میں جو بیٹھا ہے, دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں اس کو بھی مارے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مرحلے ہی میں اس کو ختم کر دیا ہے کہ تم کو انصاف اور عدل کرنا ہے, صرف دوستوں سے نہیں, دشمن سے. کیونکہ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ان بن ہو جاتی ہے, دوست بھی دشمن بنتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی کسی کا دشمن بنتا ہے, اپنے پرائے کا معاملہ آ جاتا ہے, آدمی پھر انصاف کو سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے. اسلام میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر حال میں تم کو عدل و انصاف پر قائم رہنا پڑے گا, صرف دوستوں کے لیے نہیں, دشمنوں کے لیے. اس سے سماج میں امن قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ پیاری ترتیب آپ دیکھیے کیا اللہ نے فرمایا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے سلسلے میں عدل کو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے سلسلے میں عدل کو چھوڑ دو. اِعْدِلُوا, عدل کرو, جسٹس کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, یہ تقویٰ سے قریب ترین چیز ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے. سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیے بات کیسی ہے. قرآن کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے اور ایک لاجیکل سیکوینس اس میں ہوتا ہے بات کے اندر, ہر اعتبار سے سائیکولوجیکلی آدمی کو اس چیز پر کھڑا کیا جاتا ہے. دیکھیے کیا ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے غیرت کے اعتبار سے بات کی ہے. کسی قوم کی دشمنی ہے تو کیا انصاف چھوڑ دیں گے؟ دشمنی کی بنیاد پر تم انصاف چھوڑو گے؟ نہیں. کسی قوم کی دشمنی, کیونکہ دشمنی ایک بہت بڑا محرک ہے ظلم کا. بھئی آدمی کسی پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ دشمن ہے, ظلم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو دشمنی ظلم کا دروازہ کھولتی ہے. جب بھی آدمی دیکھیے پڑوس پڑوس میں جھگڑا ہوا, دوستی تھی تو ایک دوسرے کے گھر میں کیا جاتا تھا؟ ہاں مٹھائی جاتی تھی. اب کیا جا رہا ہے؟ اس کے آنگن میں بھی کچرا, اس کے آنگن میں بھی کچرا. جیسے دشمنی انسان کی کسی سے ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا لائسنس آٹومیٹکلی حاصل کر لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے غلط کروں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ دشمن ہے میرا, میرا اس سے جھگڑا ہے, میں کچھ بھی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی سطح پر, غیرت کی سطح پر اس کو منع کیا ہے. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ تم ان کے سلسلے میں عدل کو چھوڑ دو. عدل کیا ہے؟ جس کا حق اس کو دینا. کسی کا حق اگر ہے تو اس کو اس کا حق دینا, اور اس پر اس کا حق چھیننا نہیں, اس پر ظلم کرنا نہیں, اس کو تکلیف دینا ستانا نہیں, یہ عدل ہے اس کے ساتھ میں. تو اللہ نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے معاملے میں عدل کو چھوڑ دو, اے دلو, بلکہ تم کیا کرو؟ عدل کرو. وہ اقرب للتقوی, یہ تقوی سے سب سے قریب ترین چیز ہے. تقوی کے کئی مظاہر ہیں. ایک آدمی متقی ہے نماز پڑھتا ہے, ایک آدمی متقی ہے شراب نہیں پیتا ہے, ایک آدمی متقی ہے بہت سارے کام کرتا ہے بہت سارے نہیں کرتا ہے. تقوی کی دلیلیں کئی ہوتی ہیں. ایک آدمی واقعی متقی ہے, اس کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عدل پر قائم رہتا ہے. دیکھیے ظلم سے بچنا ایک آدمی کے اندر اللہ کے خوف کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کو ڈر ہے اللہ کا. ایک آدمی کو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا, تبھی جا کر وہ ظلم سے بچتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو اقرب للتقوی, اور آگے کیا کہا؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی جب اللہ سے آدمی ڈرے گا تو آدمی میں تقوی پیدا ہوگا, تقوی پیدا ہوگا ظلم سے بچے گا, عدل کرے گا. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اب الٹا آئیے, تین سٹیپ ہیں. ایک عدل کرنا, عدل کیوں کرے گا؟ تقوی ہوگا تو عدل کرے گا. تقوی کیسے آئے گا؟ میرا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ کسی قوم کی دشمنی ظلم پہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے تم کو. تو یہاں پر دوستی دشمنی سے اٹھ کر معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ بہت ہی کمتر درجہ انسان کی عقل کا اور اس کے اخلاق کا کہ وہ اصول کی بجائے تعلق کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں اس کو سمجھیں, یہ اخلاقی اعتبار سے اسلام کیا بنیاد دیتا ہے ہم کو. عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں, جھگڑا ہوا نا, ہاں کون ہوا, اپنا ہے کیا, چلو جا کے اس کو مار کے آئیں گے. اپنے کو مارا اس نے, صحیح کون ہے غلط کون ہے وہ گھر پہ آ کے دیکھیں گے. پہلے جا کے جس نے ہمارے آدمی کو مارا ہے ہم اس کو ماریں گے. غلطی اس کی ہے یا اس کی ہے ہم نہیں دیکھیں گے. عام طور سے یہ ہوتا ہے, عام طور سے جاہلیت والے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پرائے دوست دشمن کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. اسلام ہم کو بتاتا ہے یہ ذرا چھوڑو, ذرا تھوڑا اوپر اٹھو. کس بنیاد پر فیصلہ کرو؟ اپنا پرایا نہیں, دوست دشمن نہیں. تم عدل قائم کرو, معاملہ کس کا ہے بعد میں دیکھنے کا. تم عدل کو اختیار کرو, تم تعلق کو اختیار مت کرو. تعلق کو تابع کرو انصاف کے, انصاف کو تابع مت کرو رشتہ داری کے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے, سماج میں ظلم کیسا آتا ہے. یہ میری قوم ہے, اس کو میں خاص پریولیجز دوں گا, دوسروں کو نہیں دوں گا. یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے, یہاں سے انارکی آتی ہے, یہاں سے بغاوت آتی ہے, یہاں سے پروٹیسٹ آتا ہے, کہ آدمی اپنے اپنوں کو دینا شروع کرے دوسروں کو نہیں دے. ظلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر سزا دے تو دوسروں کو زیادہ دے, اپنے کو معاف کرے, اپنوں کو معاف دوسروں کو صاف. تو ایک آدمی جب ایسا کرنے لگتا ہے سماج میں بغاوت اور انارکی اور سماج کے اندر امن خراب ہوتا ہے. اسلام ہم کو بتاتا ہے اپنے پرائے کا اصول مت اپناؤ, تم اس سے اوپر اٹھو اور تم کیا کرو, تم عدل قائم کرو, تم دیکھو انصاف کیا ہے, انصاف کا تقاضا کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ کب ہو سکتا ہے, جب آدمی میں تقویٰ ہو تبھی آدمی کرے گا. لیکن تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اللہ نے فرمایا دیکھو تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کے اندر اس بات کا احساس, دیکھیے یاد رکھیے اس کو, اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میرے ہر جملے کو اور ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کے اندر کیا پیدا ہوگا, ذمہ داری کا احساس. پھر اس کے بعد جو بھی وہ فیصلے کرے گا وہ عدل کی بنیاد پر کرے گا, ظلم کی بنیاد پر نہیں. تو اسلام میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے پرائے دوست دشمن سے اٹھ کر اوپر اٹھ کر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں. اور یہاں بھی ہم کو دشمنوں کا کیس ہے, یہاں یہ بتایا جا رہا ذرا ڈرو دشمن سے, پیسو خوب ان کو, بعد میں سوچو کیا صحیح کیا غلط ہے. اللہ نے بتایا, اللہ نے بتایا اللہ سے ڈرو. کس کو ڈرایا جا رہا ہے, ایمان والوں کو. سوچئے ٹیررزم اسلام کو بتا رہے اور اللہ ڈرا رہا مسلمانوں کو ہی ڈرا رہا. اللہ ڈرو اللہ سے, دشمن کے ساتھ عدل کرو, اللہ سے ڈرو. تو مسلمانوں کو اللہ ڈرا رہا ہے, مشرکین کفار کو نہیں. ان کا کیس ہو کے بھی مسلمان کو ڈرنا ہے, بھائی کوئی غلطی نہ ہو جائے ہمارے سے تمہارے کیس میں, ہم کو ڈرنا ہے. اللہ کس کو پکڑے گا, ہم کو پکڑے گا. تو یہاں ڈرایا مسلمان کو جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ تمہاری ہر حرکت دیکھ رہا ہے, چاہے کہ اس غیر مسلم کا کیوں نہ ہو تم کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے, ڈرو اللہ سے. پھر بھی اسلام کیا ہے, ٹیررزم سکھاتا ہے, سوچنے کی چیز ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, اسلام میں اب کوئی آدمی بولے گا کہ کسی نے ہم پہ ظلم کیا تو اس کے ساتھ تو کرنا چاہیے نا اینٹ کا جواب پتھر سے. اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال اس کی ملتی ہے اور کئی مثالیں اس کی ہیں. اسلام میں اگر واقعی اسلام دہشت گردی والا دین ہوتا تو کسی بھی ملک میں آپ غور کریں, آپ دیکھیے کسی بھی ملک کا منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا کوئی بڑے عہدے والا آدمی ہو, بلکہ ایک عام آدمی ہے, اس کے مرڈر کا کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے سکسیسفلی لیکن وہ مرتا نہیں ہے, لیکن کیا اس نے وہ سب کو جس سے ایک آدمی کو قتل کیا, گولی مار دی اس کو, زہر دے دیا اس کو, پھانسی کے لیے اس کو گلا اس کا دبا دیا, اب وہ نہیں مرا. تو اس آدمی نے اسیسینیشن کا اٹیمپٹ کیا ہے. جتنے بھی ملک کے قانون ہیں اس ملک کے پریزیڈنٹ کے اسیسینیشن کی کوشش کرنے والے کے ساتھ کیا کرتے, بولتے اس کو یہ لو تمہارے کپڑے لو, یہ جوتے سمیٹو, تمہارے جاؤ گھر کو معاف کیے تم کو, چھوڑتے اس کو, آئندہ نہیں کرنا ایسا بولتے اس کو. کیا کرتے, کتنی بھی غریب ملک کی حکومت ہو, کتنے بھی شریف گورنمنٹ والے ہوں, بھولے بھالے ایک دم دل والے کتنے بھی ہوں, کیا کرتے سیدھا اس کو اندر رکھتے کہ نہیں رکھتے, یا تو وہ سالوں سال پڑا رہتا ہے جیل میں یا پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے, کیونکہ بہت بڑا جرم ہے. کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے خلاف یہ حرکت کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اس کا انسلٹ کرنا بھی کرائم ہے, وربل اسیسینیشن, زبان سے اگر اس کے خلاف کچھ بولتا ہے تو وہ بھی قاعدہ جرم ہے. وہ ہمارے ملک میں بھی ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مدینہ میں ایک پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ تھی, کیونکہ پریزیڈنٹ دیکھیے کسی بھی ملک کا لوگوں کے ریلیجیس میٹرز میں دخل دیتا ہے, نہیں.
وہ بولتا بھائی گورنمنٹ ٹھیک ہے اس حد تک میں ہوں, ریلیجن میں تم میرے ہاتھ میں نہیں, وہ تمہاری اپنی چوائس. نبی کا معاملہ ایسا نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ نہ صرف سماجی اور سیاسی معاملات میں ذمہ دار تھے اور سپریم پاور اس وقت میں تھے, سارے مدینہ میں سب سے بڑی طاقت, بلکہ مدینہ سے باہر بھی. اور نہ صرف سیاسی معاملات کے اعتبار سے, گورنمنٹ کے اعتبار سے, بلکہ دینی اعتبار سے بھی جو آپ بول دیں وہی حق ہے. جو بات آپ بتا دیں مسلمان اسی کو پتھر کی لکیر مان کے چلتے تھے. ہماری رائے کے مقابلے میں نبی کی بات ہم ترجیح دیتے ہیں, یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پریزیڈنٹ سے بڑا مرتبہ یہ ہے ذاتی زندگیوں میں, اور ایمان اور ریلیجن کے معاملے میں بھی دخل ہے. ایسے انسان کے ساتھ اگر کوئی قتل کا معاملہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کتنی بڑی سزا ہونا چاہیے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی ایک دہشت گرد انسان ہوتے نعوذ باللہ, اور اسلام میں اگر یہی بات ہوتی, تو ایسے انسان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہو سکتا تھا ایسے علاقے میں جہاں پورا پاور اسلام کے ہاتھ میں ہے, مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر نہیں چلتی مسلمانوں کی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آج جا دیکھیں گے بعد میں تجھ کو, ایسا تو نہیں ہے نا. اگر اس کو ہاتھ پاؤں اور گردن الگ کر دی جائے اس کی, اور ٹانگ دیا جائے اس کو پیڑ پہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کسی کے پاس پاور نہیں کہ کوشچن کرے کہ کیا چل رہا ہے, کوئی بول نہیں سکتا ہے, وہاں الٹیمیٹ پاور ہے, جو چاہے کرے. وہاں پر ایسا معاملہ نہیں جیسا مکہ میں تھا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے, صبر ہی کرنا پڑے گا. صبرن آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرو. یہ مکہ میں ہے, لیکن مدینہ میں تو پاور ہے, پولیٹیکل ملٹری اور لیجسلیٹو اور سارا پاور ہے, قانونی اعتبار سے پاور ہے, سیاسی اعتبار سے پاور ہے, ملٹری کے اعتبار سے پاور ہے, ریلیجس پاور ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے قتل کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک کیس ہے, کئی کیسز ہے, ان میں سے ایک کیس ہم دیکھتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان امرأة یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاة مسمومہ, ایک یہودی عورت, یہودی وہاں بھی تھے آج بھی ہیں, اب دیکھیے وہاں بھی کیا چلتا تھا. یہودی عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بکری کا گوشت لائی جس میں اس نے زہر ملایا تھا, بشات مسمومہ, بکری کے گوشت میں زہر آلود گوشت لے کر آئی. فأكل منها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا اور آپ نے اس میں سے کھایا. مسند احمد کی روایت ہے, فقال انها جعلت فيه سما, آپ نے جب کھایا تو آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا, آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں زہر ملایا گیا تھا. آپ نے فرمایا اس عورت نے, کنفرم نیوز ہے ایک دم, اس عورت نے اس میں زہر ملایا ہے. اس عورت کو لایا گیا, ڈیفینیٹلی جب اس نے ایسا کام کیا تو پبلک اس کو لے کے آئی. فجی ابیہا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فسألها عن ذلك, آپ نے اس سے پوچھا اس سلسلے میں, کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ فسألها عن ذلك, آپ نے پوچھا اس سے, اور آپ نے پوچھا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیوں کیا تو نے, زہر کیوں ملا اس میں؟ فقالت اردت لاقتلک, اس نے اس جرم کا سبب, نیت, یا جس کو لیگل لینگویج میں موٹیو کہتے ہیں, کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کے پہلے اس کے لیے موٹیو معلوم ہونا چاہیے, کائے کو کیا ایسا. اس لیے کہ قانونی اعتبار سے اگر کسی جرم کا موٹیو پروو نہیں ہوتا ہے تو وہ جرم بھی پروو نہیں ہوتا ہے, کہ کوئی بڑی غلطی سے ہو گیا, اس کے پیچھے میری نیت ہی نہیں تھی. اگر کوئی آدمی بولے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کرائم ثابت نہیں ہوتا, اس لیے کہ کرائم کے لیے موٹیو ہونا چاہیے. اور اسلام میں بھی قاعدہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز گناہ اسی وقت ہوتی ہے
جب اس گناہ کے پیچھے انسان کی نیت ہو. غلطی سی ہوا تو گناہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ نہیں ہے نا؟ کون بتایا آپ کو ہے ایسا؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ ہاں قرآن میں انما الاعمال بالنیات. تو ایک آدمی کے عمل کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ اس کی نیت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. جس چیز میں تم سے خطا ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں لیکن دل پختہ ارادوں کے ساتھ جو کریں اس پہ پکڑ ہوگی. تو وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، انٹینشنل کرائم کرائم ہے ورنہ وہ مسٹیک. اس لیے ہم دعا اللہ سے کیا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ ہمارے رب ہماری پکڑ مت کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. تو خطا جرم نہیں ہے اسلام میں، مسٹیک کرائم نہیں ہے. لیکن یہاں مسٹیک ہوئی، نہیں میں ایسا ڈالتے ڈالتے چوہے کی دوا پلانے میں ڈالنے کی بجائے کھانے میں ڈال دی، وہ دوسرے کو دینے کی بجائے آپ کو دے دیا، ایسا ہے؟ نہیں، اس نے اعتراف کیا، اقراری مجرم ہے. اس نے کہا اردت لاقتلک، میرا ارادہ پورا پورا آپ کو قتل کرنے کا تھا. میں نے کیوں دیا یہ زہریلا گوشت؟ اس لیے دیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی. کتنی دیتا عورت ہوگی سوچیے آپ. اور یہودیوں کو آپ سوچئے، یہودیوں کو کتنا امن تھا مدینہ میں، اگر ظلم ہوتا تو گھبرا جاتی وہاں پہ. اب گئی میں کام سے، اس کو معلوم تھا یہ کبھی ظلم نہیں کریں گے، قانونی اعتبار سے میرے اوپر کبھی بھی ظلم یہاں نہیں ہونے والا ہے. تو اس عورت نے کہا میں تم کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ. آپ نے فرمایا اللہ تجھ کو میرے اوپر قابو دے سکتا ہے؟ یعنی تو مجھ کو مارنا چاہتی ہے اور مجھ کو مارنے کے لیے زہر دیا اور میں قتل ہو گیا، اتنا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تجھ کو میرے اوپر قابو نہیں دے سکتا، تیرا قابو مجھ پہ نہیں چل سکتا ہے، تیرا مقصد پورا اللہ تعالیٰ ہونے دے گا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی تجھ کو مجھ پہ قابو نہیں دے گا. قالوا الا نقتلها الا نقتلها. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب کرنا کہ اس کا کام تمام، قتل نہ کریں اس کو ہم؟ اب اس نے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی اور غلطی بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے واقعی اعتراف کیا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے ایسا کیا. تو اب بچا کیا؟ اب اس کو قتل کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہم نے الا نقتلها، ہم اس کو قتل کریں یا نہیں کریں؟ ابھی آپ نے فرمایا لا، نہیں. یہ اردو کا لا نہیں ہے، لا گردن اڑانے کے لیے کچھ تو لا، عربی کا لا ہے. لا نہیں، آپ نے کہا نہیں. قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ جو زہر اس عورت نے دیا تھا وہ اتنا سخت زہر تھا کہ اس کا اثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں ہمیشہ محسوس کرتا تھا، یعنی مجھ کو ہمیشہ معلوم تھا کہ آپ کو یہاں تکلیف ہوتی ہے حلق میں اس زہر کی وجہ سے. تو اتنا سخت وہ زہر تھا کہ زندگی بھر اس کے بعد سے آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی رہی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس جرم کے بدلے قتل کیا؟ ایسا دوسرا کوئی ہے کیا؟ قانون والے ہیں کوئی؟ کوئی پولیس ہے؟ اس کو مارنے کی کسی نے کوشش کی، بس جا گھر پہ جا معاف کر دیا تو اس کو، ہے ایسا کوئی؟ قانون اس کو اندر لے گا، لو اندر اس کو، اس کو قید کر لیں گے، اس پہ کیس چلے گا، ہو سکتا ہے اس کو قتل کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے اور ان کے خلاف ایک عورت اسلامک گورنمنٹ میں ایسا کر رہی ہے، مسلم حکومت میں ایسا ہو رہا ہے، اور قتل کی سزا قتل ہے، اور وہ عورت پوری طرح سے قتل کر چکی ہے، کوشش کر چکی ہے اس کی، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نعوذ باللہ اگر ایسے ہوتے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو قتل کر دیتے، آپ نے اس کو قتل کیا. صحابہ پوچھ رہے بھی ہیں، اور صحابہ جو پوچھ رہے ہیں وہ اسی اعتبار سے اس نے مارنے کی کوشش کی، اب اس کو مارنا چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے، بطور قصاص اس کو قتل کیا جائے یا اس کے اٹمپٹ کی وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی بے حرمتی اس نے کی ہے. تو آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو قتل کیا؟ نہیں، آپ نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردی والا دین نہیں ہے، اسلام دہشت گردی والا دین نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس عورت کو قتل کیا جاتا، بلکہ اگر ایسا ہوتا قتل کیا جاتا تب بھی دہشت گردی والا نہیں ہے، کیونکہ آج اگر کوئی آدمی ایسا کچھ کرتا ہے اور حکومت اس کو قتل کرتی ہے تو اس حکومت کو کیا ٹیررزم والی گورنمنٹ کہیں گے؟ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی گورنمنٹ میں ہے اور اس گورنمنٹ کے خلاف سازش کرے، کیا کرے گی گورنمنٹ؟ اس کو بولیں گے بہت اچھا کیا تم نے، اس کو ہار پہنائے گی، اس کے خلاف کیس چلے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو ٹریٹر مان کے اس کو قتل کیا جائے، اس کو حکومت کا باغی مانا جائے، اور اس کے بعد اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے. تو اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے اٹمپٹ لوگوں نے کیے جا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر آدمی کو قتل ہی کیا جاتا ہے، گورنمنٹ جسٹیفائڈ مانتی ہے اس بات کو. تو اسلامی حکومت میں آپ دیکھیے ایسا انسان جس نے نبی کے قتل کی سازش کی اس کو بھی معاف کیا گیا، پھر بھی اسلام ٹیررزم ہے، پھر بھی اسلام میں ٹیررزم سکھایا جا رہا ہے، پھر بھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ تھے. تو یہ خود سوچنے کی چیز ہے کہ معاف کرنے والا ٹیررسٹ ہوتا ہے یا سزا دینے والا اور ظلم کرنے والا ٹیررسٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ اگر اس کو سزا بھی دیتے تو کوئی غلط بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جو مجرم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لہذا آپ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، اور اسلام میں معافی کی تعلیم دی گئی ہے، یہ بھی اسی کا ایک مظہر ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، آج میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے، اور اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اسلام میں معافی کے اعتبار سے کیا بتایا گیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.